أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين على الخصوص على سيد المرسلين والنبيين وعلى آله الأطيبين الأطهرين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. صلوات. ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورہ انبیاء کی ابتدائی دو تین آیتوں کے حوالے سے ایک موضوع قائم کیا تھا، اور وہ ان آیتوں کے ذیل میں تھا کہ جہاں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ اقترب للناس حسابہم، کہ انسانوں سے ان کا حساب قریب آن پہنچا، وہم فی غفلتن، اور اس قریب آتے ہوئے حساب کے جواب میں انسان غفلتوں میں گھرے ہوئے ہیں، غفلت میں گھرے ہوئے ہیں، اور ان کی حالت کیا ہے؟ معرضون، یعنی حق کے رستے سے منہ موڑے ہوئے ہیں. وہ راہ، وہ رستہ جو انسان کو اس جگہ پر اور اس مقام پر لے جائے گا کہ جہاں انسان اپنا حساب صحیح طریقے سے دینے کے قابل ہو جائے، اس رستے سے منہ موڑے ہوئے کسی اور رستے پہ چلے جا رہے ہیں. معرضون، اعراض یعنی منہ موڑ لینا. ان کی حالت کیا ہے؟ کہ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدثن، کہ ان کے رب کے پاس سے ذکر ان کے پاس نہیں آتا اور بیان نہیں ہوتا ان کے سامنے، الا استمعو ہو، مگر یہ کہ وہ اسے سننا چاہتے ہیں، سماعت کرنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. لیکن ان کی حالت کیا ہے؟ وہم یلعبون، وہ لعب میں پڑے ہوئے ہیں. اور لعب کا معنی، جیسے میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ دو الفاظ جنہیں قرآن کریم نے استعمال کیا، لہو و لعب، ان کے معنی کا کلیئر ہونا بہت بہت ضروری ہے. اگر اس کا وہ مطلب ہمارے دماغ میں رہ جائے کہ جو عام طور سے ترجموں میں لکھا جاتا ہے، کھیل کود اور تماشا، تو انتہائی نامکمل اور ناقص معنی ہمارے سامنے کھلے گا. یلعبون، لعب کا مطلب ہے خیالی اور تصوراتی چیزوں میں مشغول رہنا، خیالی اور تصوراتی چیز. لاہیتن قلوبہم، یہ تیسری آیت کے ابتدائی دو حروف، دو لفظ ہیں، کہ وہ لعب میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی زندگیاں لعب میں پھنسی ہوئی ہیں، خیالی اور تصوراتی چیزوں کا شکار ہیں، اور ان کے قلوب محبت دنیا کی طرف اٹریکٹڈ ہے. ان کے جو کھچاؤ ہے، اٹریکشن ہے، وہ دنیا کی طرف ہے. تو اس حوالے سے ہم نے جو مضمون آپ کے سامنے قائم کیا، جو موضوع، وہ غفلت کا تھا. اور پچھلے دو دنوں میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ غفلت کس وجہ سے ہوتی ہے. میں نے خاص طور سے آپ کے سامنے وہ مثالیں قرآن کریم سے رکھی کہ جن مثالوں میں مومنین کا ذکر تھا. کیونکہ دیکھیں، جب بھی ہم آج کے دور میں مثال کے طور پر سامری کا یا قارون کا یا بلعم کا یا اس قسم کے افراد کا ذکر سنتے ہیں، یا ایون جیسے میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے دور میں، رسول خدا کے دور میں، بہت سارے لوگ جیسے عمر ابن سعد کو آپ کربلا سے پہلے کیا کہیں گے؟ کیا عمر ابن سعد کو کربلا سے پہلے کوئی انسان بھی وہ ویسا بدبخت قبول کرنے پر تیار ہوگا جس بدبختی میں وہ گیا؟ اور کس وجہ سے گیا؟ حب دنیا کی وجہ سے گیا. کہ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، جو کہ رسول خدا کے ایک اچھے خاصے قریبی اور نامور صحابی، لیکن ان کا بیٹا اور کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا اس واقعے 60 ہجری سے پہلے، کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ شخص جو ہے اس کے نصیب میں اس قسم کی بدبختی لکھی ہوئی ہے. کیوں امام حسین کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا؟ صرف رے کی، تہران کی حکومت، ایران کی حکومت کی خاطر. حب دنیا، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا کی محبت غفلت کا بدترین نتیجہ بھی ہے اور غفلت پیدا کرنے کا اہم ترین سبب بھی ہے. کہ یہ حب دنیا انسان کو جس تباہی تک لے جاتی ہے، اور انسان حب دنیا میں کیوں مبتلا ہو جاتا ہے؟ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کیونکہ انسان جس زندگی میں موجود ہے، اس میں میرا نفس ایک طرف روح سے تعلق رکھتا ہے، جو کہ ایک ملکوتی حقیقت ہے، بیونڈ دا میٹر ہے، فرشتوں یا اس سے بالا تر مخلوقات کے عالم سے تعلق رکھتی ہے، اور دوسری طرف انسان کا نفس جسم سے کنیکٹ ہوتا ہے. اور جسم کا جو کنیکشن ہے، اس کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہوتی ہے بنسبت اپنے روحانی کنیکشن کے. اس وجہ سے جسم اور جسمانیات ہمیں دنیا کی محبت کی طرف مائل اور آمادہ کر دیتے ہیں. اور اسی چیز کو قرآن کریم نے بھی بیان فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تمہاری حالت کیا ہے؟ کہ تم دنیا کی زندگی کو زیادہ مؤثر سمجھتے ہو، زیادہ افیکٹو سمجھتے ہو، اس کی اہمیت اور تاثیر کے زیادہ قائل ہو. اور اس مسئلے کا اگر انسان جلد از جلد علاج نہ کرے، یہ چیز جو پہلے ایک رجحان ہوتی ہے، یعنی ایک ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، انسان کی زندگی میں موٹیویشن بنتی ہے، اور اگر اس کا علاج نہ کیا جائے اور فطرت اور ضمیر کی آواز حب دنیا کے زیر اثر دبائی جاتی رہے، تو پھر یہ ایک مرض اور بیماری بن جاتا ہے. اور یہی مرض اور بیماری ہے کہ جس نے عمر ابن سعد جیسوں کو تباہ و برباد کیا. اور ایسی دسیوں مثالیں موجود ہیں ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ غفلت سے یہ معاملات شروع ہوتے ہیں. کہ غفلت کا مطلب یہ کہ انسان اپنی فطرت کی آواز کو نگلیکٹ کرتا رہے، انسان اپنی روحانیت کی پکار کو نہ سنے، انسان آیات الہیہ، جن کا میں بار بار آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، جن میں سب سے بڑی آیت موت ہے، اور اس کے بعد اس سے چھوٹی آیت بیماری ہے. یہ خدا کی دو ایسی نشانیاں ہیں کہ جو مسلسل ہم کو متوجہ کرتی رہتی ہیں کہ یہ دنیا تمہارا گھر نہیں ہے، تم یہاں پر مسافر ہو، مقیم نہیں ہو. اور اگر با معرفت افراد کی زبان سے آپ سنیں، تو وہ آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یہ دنیا کی زندگی تمہاری اکیڈمی ہے، تمہاری ریزیڈنس نہیں ہے. کہ اکیڈمی میں، جیسے اسکول میں جب آپ داخلہ لیتے ہیں، تو اسکول میں داخلہ آپ اس لیے نہیں لیتے کہ آپ کو اسکول میں رہنا ہے، वहाँ पर आपको तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, वहाँ पर टीचर्स होते हैं, वहाँ पर तमाम चीजें हैं, कुर्सियां हैं, टेबल हैं, बाज़ औक़ात खेल कूद का सामान भी होता है, लंच आवर भी होता है, तमाम चीजें होती हैं। लेकिन इसलिए नहीं होता ये सब कुछ कि आप वहां पे सोचें कि ये मेरी रहाइश गाह या मुझे यहाँ पर रहने के लिए मैं दाखिल हूँ। जो भी बच्चा या तालिबे इल्म वहां पर आया है, उससे इस बात का अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और वही तालिबे इल्म सुरखरू होते हैं कि जो मदरसे में ये सोच समझ कर दाखिला लेते हैं कि यहाँ की तरबियत और तालीम को मुझे अपनी असल जिंदगी में इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से वही इंसान कामयाब होते हैं कि जो इस दुनिया में जिंदगी इस तरीके से गुजारते हैं कि यहाँ से हासिल होने वाली तालीम और तरबियत, जिसका बेहतरीन जरिया वही इलाही है और जिसके लिए बेहतरीन असातिज़ा अंबिया और आइम्मा और औलिया अलैहिस्सलाम है, इसके ये इसलिए नहीं है कि इसे दुनिया में जिंदा रहना है, बल्कि ये इसलिए है कि यहाँ से इन सब को लेकर, इस तालीम और तरबियत को लेकर अपने हकीकी घर में कामयाबी के साथ जाना है। कद अफलह मन तज़क्का। इंसान, यानी ये हमारी गुफ्तगू का खुलासा था और इस वजह से मैं इस खुलासे को अर्ज कर रहा हूं कि ताकि कुछ दोस्त अगर पिछली दो तकारीर में हमारे साथ ना रहे हों तो वो साथ आ जाएं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो गफलत के बारे में हमने बात की, गफलत के नतायज के बारे में हमने बात की। कल मैंने आपको इस बात को पॉइंट आउट कराया था कि गफलत से बाहर आने का बुनियादी तरीका मारिफत नफ्स है, कि जो इंसान या इवन जो कौम अपने नफ्स की मारिफत से महरूम रहते हैं, दूर रहते हैं, उनके लिए इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि वो गफलत से बाहर आ सके। तो आज मैं इस चीज को थोड़ा सा और एलैबोरेट करना चाहता हूँ, इस मामले को, इस मसले को। और जो प्रॉब्लम हमारे साथ सबसे ज्यादा होती है वो ये होती है कि हम लोग अहले मजहब और अहले दीन होने के नाते बहुत सारे ग्रेड्स और पॉइंट्स अपने आप को बाय डिफॉल्ट दे देते हैं। यानी हम ये समझ रहे होते हैं कि ये तमाम के तमाम मसाइल हमारे लिए हल शुदा है, ये प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में सॉल्व हो चुकी हैं, इस किस्म के मसाइल जो हैं वो खाली काफिरों और मुशरिकीन के लिए हैं, इनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। और ये हमारी एक बहुत बड़ी गलत फहमी होती है और जो हमारी जिंदगी में हमेशा हमें हॉन्ट करती रहती है और हमें हमारी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचने देती। और एक बात जो हमारे कुछ दोस्त, अगर जो पहले से जैसे मैंने कहा कि बात सुनते रहे हैं, तो उन्हें अच्छी तरह याद होगा कि इस एक नुक्ते पर हमने बहुत ज्यादा जोर दिया है हमेशा कि जिंदगी के मामलात नकद हैं, उधार कुछ भी नहीं है। यानी अगर आपके पास कोई फजीलत है तो वो फजीलत जाहिर भी होगी और उसका आपको अच्छे तरीके से पता भी होगा। ऐसा कोई इंसान नहीं होता कि जिसके पास फजीलत और करामत ना हो और वो खुद उसको खबर ही ना हो कि मेरे पास ये दौलत मौजूद है या मेरे पास ये नेमत मौजूद है। जिस तरीके से आपको अपनी अच्छी सेहत खुद फील होती है, आपके पास कोई भी नेमत आपके हाथ में होती है, उसकी लज्जत और मिठास आपके पास फौरी तौर से आपके सामने होती है, वो नकद है, लज्जत भी और तकलीफ भी। ये नहीं होता कि आप कहें कि हाँ ये नेमत तो मेरे पास है लेकिन इसका पता मुझे चलेगा मरने के बाद, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर हमारी हालत बुरी है तो इसका मतलब ये है कि हम अच्छे नहीं हैं। बिल्कुल सिंपल सा रूल है, सिंपल सादा सी बात है ये। इस बारे में अपने आप को धोखा देने की कतन कोई जरूरत नहीं, ऐसा हरगिज नहीं। और ये मामला जो है, कुरान करीम ने इसको बहुत क्लियरली हमको बयान कर दिया है कि जो लोग हकीकतन औलियाए खुदा हैं, वो लोग के जो हकीकतन, यानी कि जिन्हें खुदा महबूब रखता है, उनके लिए लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, उनके लिए जो बशारत है, उनके लिए जो नेकी है, उनके लिए जो अच्छाई है, वो सब की सब दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये नहीं है कि मोमिन नऊज़ुबिल्लाह दुनिया में जलील होता फिर रहेगा और खाली आखिरत में नेमतें मिलेंगी, ऐसा नहीं है। और ये एक चीज, ये मैं आपको इन्हें कुरान करीम से भी और आयतुल्लाह जवादी आमली का एक जुमला सुना रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा है कि ये खुदा का हतमी वादा है, इसमें कोई होने वाला नहीं है। खुदा का हतमी वादा है कि यानी अगर कोई कौम ईमान और तकवा पर आ जाए, उसे दुनिया में बरकत ना मिले। वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। फर्द के बारे में तो हो सकता है कि चीजें, यानी कि उसको कल्बी सुकून तो लाजमन दुनिया में भी नसीब होगा, जिंदगी की बरकतें तो लाजमन दुनिया में भी आएंगी, लेकिन हो सकता है कि जाहिरी हालात उतने खुशहाल और खुशगवार ना हो। लेकिन अगर कोई कौम ईमान और तकवा पर आ जाए, जैसा कि हुक्म खुदा है, जैसा कि मर्जी खुदा है, लफतहना ला यानी यकीनन ताकीदन खुदा के फतहना हम खोल देंगे उन पर, बरकातिम मिनस समाए वल अर्ज, ऊपर से भी बरकतों के दरवाजे खोल देंगे, उनके पैरों के नीचे से भी बरकतों के दरवाजे खोल देंगे, आसमानों से भी जमीन से भी। तो इस बारे में हमें बिल्कुल किसी धोखे का शिकार नहीं रहना चाहिए कि अगर आज हमारी हालत जो है या हम अपने आप को एक अच्छी हालत में महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम खुदा के महबूब हैं, हम पैगंबर के पसंदीदा हैं, इमाम की पसंदीदगी हमारे लिए है, लेकिन हमें आखिरत में मिलेगा सब कुछ जाके, ठीक है। ये एक बात है कि जो मैं बहुत ज्यादा करता रहूं, और फिर इसका रिमाइंडर हमारे लिए जरूरी है कि इन्हीं सब चीजों से हमको पता चलता है कि हम गाफिल हैं या बेदार हैं, इन्हीं तमाम मामलात से, क्योंकि खुदा ने कुरान करीम में खुसूसियत के साथ और आइम्मा अलैहिस्सलाम के कलिमात में बिलउमूम हमें ये सब चीजें मिलती हैं कि अगर तुम्हें अपनी हालत को पहचानना है कि तुम किस मकाम पर हो, तो ये मियारात हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, पैरामीटर्स हैं, इन पर अपने आप को जांच लो, देख लो तुम कहाँ खड़े हो, और इस बारे में अपने आप को धोखा देने की कोशिश मत करो कि जो कुछ खुदा ने बयान किया, जो कुछ रसूल ने समझाया, उससे हटकर कोई चीजें ना ईजाद करो अपनी तरफ से। तो इस तमहीद के बाद, यानी कि आज मैं थोड़ी सी आप लोगों के सामने कुछ मिसालें भी रखना चाहता हूं कि जो हकीकी जिंदगी होती है, दीनी जिंदगी, यानी कि बेदार इंसान की जिंदगी, वो लोग के जो हकीकतन कामयाब होते हैं दीन के साए में, उनकी जिंदगी कैसी होती है, उसकी ये कुछ मिसालें रखना चाहता हूं। और इस ज़ैल में एक बात हम और भी करना चाहते हैं, वो ये कि जो मैंने पहली मजलिस यानी परसों मैंने जिक्र किया था कि इंसान के लिए यानी हम मोमिनीन के लिए जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हम हकीकतन बेदारी तक नहीं आ पाते, वो शिर्क है। और ये जुमला खुद कुरान करीम में सूरह यूसुफ आयत नंबर 106 में मौजूद है कि वला युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाही वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाही इल्ला वहुम मुशरिकून, कि लोगों की अक्सरियत ईमान नहीं लाती मगर ये कि वो मुशरिक है। तो इस बारे में भी हमसे फरमाइश की गई कि इस जुमले की मजीद वजाहत करें। और जैसा कि मैंने शिर्क के बारे में कहा था कि शिर्क मोमिनीन के लिए शिर्क या मुशरिक होने का मतलब ये नहीं है कि वो बुत परस्त हैं या किसी बुत के आगे माथा टेक रहे हैं या मल्टीपल गॉड्स को पॉलीथीज्म जैसी किसी चीज का शिकार है, बल्कि मसला ये होता है कि इंसान अपनी जिंदगी में अगर मल्टीपल पावर सेंटर्स पर यकीन और एतकाद रखना शुरू हो जाए, یہی شرک ہے. جہاں پر دل میں اس بات پر اطمینان آ گیا کہ نہیں یہ خدا بھی ہے اور دوسرے بھی ہیں, یہ بھی والا مسئلہ جہاں سے آ گیا یہاں شرک شروع ہو گیا. تو اس کو انشاءاللہ تھوڑی سی وضاحت مجھے کرنا ہے. تو یہ آج کا جو ہمارا انشاءاللہ ارادہ ہے وہ یہ ہے. تو سب سے پہلا نقطہ یہ کہ انسان وہ مخلوق ہے کہ جسے انسان بننا ہے. ٹھیک ہے, اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا, یہ ایک عجیب جملہ ہے. یعنی حیوانات میں سے کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کبوتر کو کبوتر بننا ہے یا شیر کو شیر بننا ہے. وہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بن کے ہی پیدا ہوتا ہے, چاہے وہ چھوٹا سا پہلے ایک پرندہ ہو اور پھر بڑے ہو کے اس کے پر بڑے ہو جائیں یا اس کے اعضاء و جوارے بڑے ہو جائیں, دانت مضبوط ہو جائیں, وہ الگ بات ہے کہ جسمانی تغیر, لیکن وہ شروع سے آخر تک کبوتر اور شیر ہی رہتا ہے. لیکن انسان ایک ایسی عجیب و غریب مخلوق ہے کہ جسے انسان بننا ہے. جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ انسان بننے کی صلاحیت لے کے پیدا ہوتا ہے, نہ کہ انسان بن کے پیدا ہوتا ہے. اور پیدائش کے ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جسم کا کی پل اور اٹریکشن اور شیاطین کے وسوسے, یہ دو چیزیں اسے انسان بننے سے باز رکھنے کی پوری کوشش کرتی ہیں. لہذا انسان اگر ان دو کے جال میں پھنس جائے تو غفلت کا شکار ہو کر زندگی بسر کرے گا, وہ نتائج سامنے آ جائیں گے جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. لیکن اگر واقعاً انسان بننا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز کیا چاہیے؟ معرفت چاہیے, عزم چاہیے, محنت چاہیے, دقت چاہیے. ان تمام معاملات سے, ان تمام مراحل سے گزرے بغیر انسان نہیں بن سکتا. خالی باتیں کر کے, خالی درس کر کے, خالی مجلس کر کے انسان نہیں بنتے. عزم, ارادہ, محنت, سعی. تو اور اس کو ہم اگر دو لفظوں میں نچوڑ دیں, اس کا خلاصہ کر دیں, تو سب سے پہلی چیز آپ کو چاہیے معرفت نفس, اور دوسری چیز چاہیے تزکیہ نفس. جب تک ان دو مراحل کو طے نہیں کریں گے نہ بیدار ہو پائیں گے نہ انسان بن پائیں گے. اس کو خصوصیت کے ساتھ ملحوظ خاطر رکھیں ان دو معاملات کو. تو جنہوں نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کی, جس کا میں نے کل آپ سے ذکر کیا تھا, اب ظاہر ہے میں ہر بات دہرا نہیں سکتا ہوں ورنہ پھر 2 گھنٹے تک مجھے بات کرنا پڑے گی, کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام علی علیہ السلام کے 50 سے زائد کلمات ایسے ہیں کہ جن میں آپ نے معرفت نفس, اپنی قدر آپ پہچاننا, اپنی حیثیت, اپنی خودداری, اپنی غیرت مندی, ان تمام چیزوں کو اجاگر فرمایا ہے. کہ اگر ایک مسلمان اور ایک مومن میں یہ کیفیت نہ ہو, وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے, وہ بیدار نہیں ہے. اور اسی چیز کو کہ جب ہم لوگ ایک غلامی والی زندگی گزار رہے تھے, یعنی 1857 سے 1947 تک جب ہم لوگ غلام تھے, انگریزوں کے زیر حکومت تھے, تو علامہ اقبال نے بیچارے نے بہت کوشش کی ان تمام باتوں کو سمجھانے کی. اور وہ جو ان کا نظریہ خودی تھا, وہ یہی تھا کہ اپنے آپ کو پہچانو, اپنی معرفت حاصل کرو. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم خود غرض بن جاؤ, خود بین بن جاؤ, خودی کا مطلب یہ نہیں ہوتا, بلکہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. اس قسم سے بیچارے نے بہت کوشش کی, اب نہ معلوم کتنی اس میں کامیابی ہو سکی ان کو. تو معرفت نفس کا اصل कमाल क्या है, जैसे क्योंकि हमारे सामने नौजवान भी हैं बच्चे भी हैं, मैं आपकी खिदमत में एक जुमला अर्ज करूं कि क्या हमारे अंदर ये जज्बा मौजूद है कि अगर मिसाल के तौर पर हम लोगों को आइंस्टाइन की बड़ी मिसालें दी जाती हैं हमारे यहाँ के, बहुत ही जहीन शख्स था और उसने बड़े ब्रेक थ्रू इनोवेशन किए साइंस में और दुनिया को बदल डाला, क्या हम सिर्फ आइंस्टाइन जैसों की तारीफ करके खुश हो जाते हैं, या हमारे अंदर ये जज्बा भी मौजूद है कि ऐसे अफराद हमारे अंदर भी पैदा हों। इसी तरीके से हम आयतुल्ला खुमैनी, आयतुल्ला बहजत, रहबर जनरल सुलेमानी, माशाल्लाह बेहतरीन बेहतरीन अफराद, क्या हम सिर्फ उनकी तारीफें करके खुश होते हैं, उनके नाम के नारे लगा के हम हमें तस्कीन मिल जाती है, या हमारे अंदर ये जज्बा भी मौजूद है कि हम भी वैसे बने, हमारे अंदर भी उस मेयार के अफराद पैदा हों। एक हौज़े इल्मिया आला मेयार का हमारे मुल्क और हमारे शहर में भी बने, हमारे अफराद भी इस दर्जे पर आए, ये है, इसको कहा जाता है खुददारी। ये क्वालिटी हर कौम के अंदर होना चाहिए, वो कहलाती है बेदार कौम, जिंदा कौम, जो खाली दूसरों पर तालियां बजा के खुश ना हो, जो खाली दूसरों की तारीफ करके ये ना समझे कि मेरी जिंदगी का मकसद हासिल होगी। यकीनन वो हजरात काबिले तारीफ हैं, लेकिन मसला ये है कि लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत, जो उन्होंने कमाया वो उनके लिए, जो मैं और आप कमा रहे हैं वो मेरे लिए, मैंने क्या कमाया? मैं जब अपनी जिंदगी में अपनी कब्र में जाके हिसाब दूंगा तो इस बात पे थोड़ी मुझे कुछ मिल जाएगा कि इमाम खुमैनी बहुत बेहतरीन इंसान थे, या दूसरों ने जो है वो बड़े कमालात दिखाए थे तो उसका सारा फायदा मुझे थोड़ी मिल जाएगा, उसकी वजह से मैं बाकमाल थोड़ी हो जाऊंगा आलम आखिरत में। तो इसे ये है मारिफत नफ्स के लवाजमात, मारिफत नफ्स के नतायज, कि जब आप अपने आप को पहचानते हैं, जैसे इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे बड़ा जाहिल वो है जो अपनी कदर को ना पहचानता, कि खुदा ने हर इंसान को अर्शी होने का पोटेंशियल अता फरमाया है, तुम उस कदर को नहीं पहचानो, उस सलाहियत को जाया करो जो खुदा ने तुम्हारे अंदर रखी। तो खाली दूसरों की तारीफ करने से, दूसरों पर वाह वाह करने से तुम्हें कमाल नसीब नहीं होगा। तो गफलत से बाहर निकलने का पहला रास्ता मारिफत नफ्स, इसके बगैर मसला हरगिज हरगिज हल होने वाला नहीं। और दूसरी चीज तज़किया नफ्स, ठीक है, तज़किया नफ्स के हवाले से हम आमतौर से समझते हैं कि तज़किये का मतलब होता है पाक करना, नहीं, पाक करना तज़किये का एक पोर्शन है, न कि तज़किया है। तज़किये की जो मिसाल आयतुल्ला मिसबा यजदी ने दी है, बहुत खूबसूरत मिसाल दी है कि बीज बोने से, बल्कि बीज बोने से भी पहले जमीन को साफ और हमवार करने से लेकर फल, यानी दरख्त में फल आने तक तमाम के तमाम मराहिल तज़किये में शामिल है। यानी अगर आप कहें तज़किया नफ्स, तो तज़किया नफ्स का मतलब क्या होगा कि अपने कल्ब की जमीन को तमाम नजिस और नापाक असरात से पाक करना, जैसे आप जमीन को पहले पाक और साफ करते हैं, उसके बाद उसमें ईमान का बीज बोना, फिर अमले सालेह के पानी से उसकी आबियारी करना, उसके गिर्द वो हिफाजती हिसार बनाना कि शयातीन उसमें ना घुस सकें, और उसकी कामिल निगहदाश्त करना यहां तक के वो एक फलदार दरख्त बन जाए। और फलदार दरख्त क्या होता है? ईमान और अमले सालेह का हिकमत। फलदार दरख्त क्या होता है अमले सालेह बनने का? वो इल्म जो इंसान को खुदा की तरफ से अता होता है, वो इल्म नहीं जो हम यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ते हैं या हम किताबों में देखते हैं, वो इल्म नहीं, बल्कि वो इल्म जो खुदा की तरफ से अता होता है, जो इल्म लदुन्नी कहा जाता है। और इल्म लदुन्नी को खुदा ने खाली इमाम और नबी तक महदूद नहीं किया है, بلکہ امام اور نبی کی برکت سے مومنین و مسلمین تک بھی وہ علم پہنچتا ہے. یہ ہے پھل. اس پورے پروسیس کا نام ہے تزکیہ. اس پورے پروسیس کا نام تزکیہ. اس کا ایک پورشن ہے قلب کو صاف کرنا, پاک کرنا, وہ ایک حصہ ہے, نہ کہ کلن تزکیہ ہے. تو اس بات کو, یعنی یہ تمام باتیں مد نظر رکھنا ہے. اگر اس کو ہم نے نہیں اہمیت دی ان امور کو, تو پھر وہی بات کہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ میں عبادت کرتا ہوں, عابد ہوں, ذاکر ہوں, فلا ہوں. نہیں, یہ معاملات نہیں چل پائیں گے, اور جیسے ہمارے یہاں نہیں چل رہے. میں آپ کو تھوڑا تھوڑا ایک, جیسے قرآن کریم کی علامات ہیں, ظاہر ہے کہ اس سے جلدی جلدی ہی گزرنا ہے, اور انشاءاللہ یہ کہ کیونکہ ہم ہمیشہ حاضر رہتے ہیں کہ اگر بعد میں کوئی سوال کرے, جاننا چاہے, تو اس کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن سورۃ الاعلیٰ کی میں آپ کو کچھ آیتیں سناؤں. سورۃ الاعلیٰ اگر آپ لوگ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ جتنے حضرات بھی اس گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں متوجہ ہیں, اسپیشلی اپنے تزکیے کی طرف متوجہ ہیں, حصول معارف کی طرف متوجہ ہیں, تو میں اگر آپ سے یہ فرمائش کروں کہ اپنی نمازوں میں کچھ تھوڑی سی طولانی سورتیں بھی پڑھنے کی عادت ڈالیں, قرأت کرنے کی, یعنی خالی سورہ انا تینا کل کوثر اور قل ہو اللہ اور انا انزلنا پہ نمازیں نہ ختم کر لیا کریں. ہم ان کی طرح نہیں ہیں کہ جو نمازوں میں بعض اوقات سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران تک تلاوت فرماتے تھے, لیکن کچھ تھوڑی, جیسے نماز صبح میں سورۃ الفجر پڑھنے کی عادت ڈالیں, بے انتہا فضیلت ہے. اور آج کل تو اور زیادہ, کیونکہ سورۃ الفجر وہ سورہ ہے جو امام حسین علیہ السلام سے مخصوص ہے. اسی طریقے سے سورۃ الاعلیٰ کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ اگر آپ ایسے کسی نمازوں میں نوافلہ میں پڑھیں سورۃ الاعلیٰ اور اس کے مطالب اور معانی پر غور فرمائیں کہ اس میں بھی عجیب و غریب معانی پنہا ہیں. جیسے فذکر ان نفعت الذکرا, فذکر بس تم تذکر کرو, یاد دلاؤ. ان نفعت الذکرا, اگر ذکر نفع دے سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے لیے ذکر اور یاد منافع بخش نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى, کہ ذکر اس پر اثر انداز ہوتا ہے, اس کے لیے کارآمد ہوتا ہے کہ جو خشیت رکھنے والا ہے. خشیت رکھنے والے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس کا دل خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے. آیات الہیہ کا مشاہدہ کرنے کے بعد جس قلب پر خدا کی عظمت کا روب قائم ہوتا ہے, اس پر ذکر کا فائدہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ذکر پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوتا, ذکر زبان سے ادا کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا, بلکہ سیدک کرو من یخشا, انقریب وہ ذکر کرے گا, وہ ذکر سے فائدہ اٹھائیں گا. اور اس کی ایک اور علامت میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ دیکھیں ذکر کس پر فائدہ کرتا ہے. سورہ انفال آیت نمبر 2, انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. مومنین کون ہیں؟ کہ جب ان پر اللہ کا ذکر کیا جائے, خود ذکر کرنے کی بھی بات نہیں ہو رہی, جب ان پر اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے قلوب لرز اٹھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے قلوب میں خشیت الہی پائی جاتی ہے. میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا ایک مجتہد بزرگ کا, تقریباً 150 سال پہلے, کہ اس کے ناقل آیت اللہ عبد الکریم حائری ہیں, کہ میں ان کی ایک درس میں بیٹھا ہوا تھا اور انہوں نے درس کے دوران بے اختیار ایک جملہ کہا کہ اے حاضرین مجلس, قرآن کریم کہتا ہے کہ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, اس وقت تم اپنے دل کا جائزہ لو. میں تمہارے سامنے یہ آیت پڑھتا ہوں, آیت قرآنی, اپنے دل کا جائزہ لو, تمہارے دل پہ لرزہ طاری ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. تمہارے قلوب پر وہ کیفیت طاری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اگر نہیں ہو رہی, اگر قلوب میں وہ حیبت اور عظمت الہی کا اثر نہیں آ پا رہا, تو پھر تم اپنے کو مومن کیسے کہہ رہے ہو؟ پھر یہ ذکر کہاں سے تمہارے لیے کارآمد اور فائدہ مند بن سکتا ہے؟ اور انہی کا مجھے ایک جملہ یاد آتا ہے کہ آپ کو شاید علم میں ہوگا کہ یہ عبد الکریم حائری یزدی آیت اللہ جلیل القدر عالم, انہوں نے قم کے موجودہ حوزہ علمیہ کے بانی ہیں یہ, اور انہوں نے 1921 میں, یعنی اب بالکل تقریباً 100 سال ہو رہے ہیں ابھی ہم 2020 میں, 1921 میں حوزہ علمیہ قم کی بنیاد رکھی تھی آیت اللہ عبد الکریم حائری یزدی. ان کے بارے میں لوگوں نے نقل کیا ہے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے روزے کی زری سے, امام حسین علیہ السلام کے روزے پہ زار زار گریہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا مولا, آپ نے مجھے مجتہد تو بنا دیا, میں مجتہد ہو گیا ہوں, اب انسان بنا دیجئے. مجتہد ہو گیا ہوں, انسان بنا دیجئے. اور یہی فرماتے تھے, ملا شدن چے مشکل, آدم شدن محال است. ملا, آپ کو پتا ہے ملا کا لفظ جو ہے نا, ہمارے یہاں اس کو حقارت والا لفظ بنا دیے گئے. ملا یعنی بہت بڑے ہائی لیول کے عالم اور لائق انسان کو کہتے ہیں, کیونکہ جب سے یہ ہم انگریزوں کے اس میں آئے نا, تو انہوں نے ہمارے جتنے بھی مقدس الفاظ تھے ان کو لائق تحقیر بنایا کہ ملا مذاق کے لیے ایک بن گیا ہے. ملا یعنی جو بڑا عالم ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں لغت. تو فرماتے ہیں ملا شدن چے مشکل, ٹھیک ہے بڑا عالم بننا, مجتہد بننا, آیت اللہ بننا آسان نہیں ہے, چے مشکل, آدم شدن محال, انسان بننا وہ اس جیسا انسان کہتا ہے کہ محال ہے. اور جناب سید الشہداء کے روزے پر, تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنی بیداری چاہیے, کتنی توجہ چاہیے, کتنا تزکیہ درکار کسی مقام تک پہنچنے کے لیے, کہ جن لوگوں نے ان راہوں کو باقاعدہ طے کیا ہے وہ اپنی زبان سے یہ جملے ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم خالی زبان سے پڑھ کے, زبان سے باتیں کر کے اور اپنے آپ کو کسی معیار پہ ٹیسٹ نہیں کریں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو ہماری زندگی ہے یہ خود ہمارے لیے سب سے بڑا ناقل ہے کہ تم کس حال میں ہو, تمہاری حالت کیا ہے. اگر ہمارے لیے ہماری نمازوں میں کوئی سوز نہیں ہے, آپ دیکھیں نا, آپ تو ماشاءاللہ چیزیں ریکارڈڈ ہیں, آپ آیت اللہ بہجت کی نماز کی ریکارڈنگ دیکھیں, آپ نماز کی حالت میں ان پر طاری ہونے والی کیفیت کو دیکھیں. اب دو ہی باتیں ہم تصور کر سکتے ہیں, کہ یا تو یہ کہ نعوذ باللہ وہ ایکٹنگ کر رہے ہوتے تھے, یا یہ کہ واقعاً پھر ایک مومن کی حالت نماز میں ایسی ہی ہونا چاہیے. اسی طریقے سے کہ جیسے ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ جناب سید الشہداء کا ذکر آئے تو آنکھ سے آنسو گزرے گریں, کیوں خالی کہ جناب سید الشہداء کے ذکر کے لیے آنسو مخصوص ہیں کیا؟ ہر نماز میں آنکھ سے آنسو گرنا چاہیے, ہر نماز میں, ہر نماز میں, کیونکہ خدا نے ہمیں اپنی بارگاہ میں بلا کر ہمیں اپنے آپ سے گفتگو کرنے کا موقع دیا ہے. اگر ہم واقعاً اپنے آپ کو محضر خدا میں پا رہے ہیں تو آنکھ سے آنسو کیوں نہیں گریں گے؟ دل پر اثر کیوں نہیں طاری ہوگا؟ تو یہ تمام کی تمام باتیں ہمیں توجہ, یعنی اس سے پتا چلتا ہے کتنے بیدار ہیں. ان تمام چیزوں سے اور ان حضرات سے جو ہمارے دور میں بھی الحمدللہ کے جو پاک مومنین ہیں, علماء ہیں, اولیاء خدا ہیں, ان کی برکتوں سے یا اس آئینے کے سامنے اپنے آپ کو بھی کبھی رکھ کے دیکھا کریں, کہ ہمیں اس سے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہم کہاں پر ہیں. اور اسی چیز کو خدا نے کیا فرمایا کہ فلاح کس سے, جیسے میں نے کہا کہ اس غلط فہمی میں نہیں, کہ ذکر, ذکر خشیت کے ساتھ فائدہ دیتا ہے. ذکر اس وقت پتا چلتا ہے کہ یہ مؤمنانہ ذکر ہے, کہ جب دلوں پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ, زادتہم ایمانا. اور جب اللہ کی آیتوں کی ان پر تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے, ان کے ایمان. تو سورۃ الاعلیٰ میں ایک جملہ یہ, وذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشا, اور دوسرا جملہ کیا, قد افلح من تزکا. فلاح نجات کس سے پر منحصر ہے, قد افلح من تزکا. اگر قرآن اس بات کو ایک حتمی حقیقت کے طور پر بیان فرما رہا ہے کہ قد افلح من تزکا, کہ فلاح یافتہ بے شک وہ ہے کہ جس نے تزکیہ کیا, تو بغیر تزکیے کے نجات پانے کی امید اب ایک خیال موہوم کہی جائے گی یا نہیں کہی جائے گی؟ کیا ہم اس کے علاوہ اور کوئی تصور کر پائیں گے کہ یہ خود ہمارا ایک وہم ہے کہ ہم ہے یا نہیں, کہ ہم اگر تزکیہ نہ کریں اور اس کے بعد بھی فلاح یافتہ ہو جائیں؟ اب لوگوں کے پاس کون کون سے نسخے ہیں اس کا مجھے نہیں پتا, اور میں ذاتی طور پر کلام خدا کے سوا اور کلام معصوم کے سوا کسی اور کی بات پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہوں, چاہے وہ کچھ بھی کہے. جو بات خدا نے ہم کو اپنے پیغمبر اعظم اور معصوم کے ذریعے سے جو کچھ ہمیں بیان فرمایا ہے, اور جو اہل بیت علیہ السلام کی صحیح تعلیمات کے اور ان کے اقوال کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے, اس کے علاوہ اگر ہم نے کسی اور چیز پر اعتماد کرنے کی کوشش کی تو اپنے نقصان کے ہم خود ذمہ دار ہیں. پھر شکوے شکایت کی گنجائش ہمارے پاس نہیں ہوگی قبر میں اپنی حالت بد کو دیکھنے کے بعد. تو یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا غفلت کے حوالے سے. اب میں کچھ شخصیات کی طرف جانا چاہتا ہوں, لیکن اس سے پہلے وہ شرک والے مسئلے کو تھوڑا سا حل کر دوں, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور پھر پتہ نہیں مجلس کے بعد ہمارے کتنے برادران رکیں یا نہ رکیں. کہ یعنی کیونکہ اس لیے کہ سوال جواب کا بھی ایک پروگرام تھا, تو مجھے نہیں پتا کہ ہر ایک اس تک رہے گا ٹھہرے گا یا نہیں. شرک, جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ شرک ایک تو شرک جلی ہے. شرک جلی کا مطلب ہے کہ جو بالکل اوپن ہے, آشکار ہے, واضح ہے, اور وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے پولیتھیزم ہے, پیگنسٹک ریلیجنز ہیں, بت بنانے ہیں, یا نیچرل کسی چیز کو پوجنا ہے, ان کی پرستش کرنا ہے. لیکن جب قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ مومنین کی اکثریت مشرک ہے, تو وہ اس شرک کی طرف اشارہ نہیں ہے, بلکہ جیسے رسول خدا کی ایک حدیث ہے کہ ریاکاری, شوبازی شرک خفی ہے. اور اس کو میں نے عرض کیا کہ ڈفرینٹ پاور سینٹرز پر یقین اور اعتماد رکھنا شرک کی طرف لے جاتا ہے. یعنی مثال کے طور پر کہ دل میں اگر یہ کیفیت پائی جاتی ہے کہ مال کے ذریعے سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا, نہ کہ مال فقط ایک وسیلہ ہے, یہ پرابلم ہے. اگر میرے دل میں یہ کیفیت پائی جاتی ہے کہ دوائیں مجھے شفا دیتی ہیں, نہ کہ دوا وہ وسیلہ ہے کہ جس کے اختیار کرنے کا حکم خود خدا نے دیا ہے, یہ پرابلم. اسی طریقے سے اگر خدا نخواستہ ہمارے پاس اس قسم کا کوئی عقیدہ کہیں سے ڈیولپ ہو گیا ہے کہ خدا جو ہے نا وہ تو اس نے زندگی کو بڑا مشکل بنایا ہوا ہے, پتہ نہیں پہلے عبادات کرواتا ہے, پھر اتنی ساری شرائط لگائی ہوئی ہیں, جہاد بھی کرنا ہے زندگی میں, حب دنیا کو بھی چھوڑنا ہے, خدا نے تو بڑی مشکل زندگی بنا کے دی ہے, خدا کے مکتب میں تو نجات ملنا اتنا آسان کام نہیں ہے, یہ دوسرا رستہ آسان والا ہے. یہ انسانوں کے لیے, مومنین کے لیے یہ بہت بڑی پرابلم ہے. کون سی بڑی پرابلم ہے؟ کہ جہاں پر وہ قدیسین یعنی انسانوں میں سے مقدس ہستیوں کو پوجنا شروع ہو جاتے ہیں, جس کی مثال قرآن کریم نے دی ہے سورہ مائدہ میں کئی جگہ پہ, مسیح ابن مریم علیہ السلام کے حوالے سے, کہ یعنی ان کے ماننے والوں میں سے ایک گروہ ہے انہی کو ہی خدا مان رہا ہے, ایک گروہ ہے کہ جو تثلیث کے عقیدے کا قائل ہو گیا ہے اور اس قسم کے معاملات، کہ یہ نہیں ہے خود. میں پھر بہت جسارت کر کے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے اس قسم کی چیزوں پر نہ بلیو کرنا شروع کر دے کوئی، کہ خدا تو دینا نہیں چاہ رہا تھا، امام نے دے دیا. یہ بہت بہت خطرناک قسم کے مسائل ہیں یہ، کیونکہ امام خدا کی مشیت کا ظرف ہیں، امام صراط ہیں خدا تک جانے کے لیے، امام خدا تک پہنچنے کا رستہ بتاتے بھی ہیں اور بناتے بھی ہیں. وہ خدا سے ہٹ کے کسی طرف نہیں لے جا سکتے انسان کو. یہ کوئی اور ہے جو اس قسم کے رستے سجاتا ہے. اس پر بہت بہت دقت کرنے کی ضرورت ہے. توحید 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 بہت زیادہ باریک بینی کا تقاضا کرتی ہے. میں آپ کو بس اب مثال کے طور پر ایک دو باتیں بتا کے اور پھر مصائب سے قریب ہوتا جاتا ہوں، کہ اس آیت کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، سورہ آل عمران آیت نمبر 79، ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب والحکم والنبوہ. کسی بشر کے لیے یہ پاسبل ہی نہیں ہے، کسی بشر کے لیے یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کو کتاب دے، حکمت دے، نبوت دے. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، اور اس کے بعد وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع ہو جائے کہ تم میرے بندے بن جاؤ. یہ اس ہستی کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے جس کو خدا نے یہ عطا کیا ہے، کتاب اور حکمت و نبوت عطا کی ہے، ممکن ہی نہیں ہے. اور اگر آپ اس بارے میں انٹرسٹڈ ہیں سورہ مائدہ کو دیکھیے، آیت نمبر 72 دیکھیں اور اس کے بعد اس کے آخری 15-20 آیتیں دیکھیں، آپ کو اس حوالے سے بہت مطالب نظر آئیں گے. کیونکہ یہ بڑا مسئلہ دینداروں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آیا ہے سامنے، لیکن چیدہ چیدہ جگہوں پر یہ سب لوگ ہی مبتلا ہیں اس قسم کی پرابلمز، سارے دیندار مبتلا ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو خدا نے دین کا رستہ بنایا ہے، اکثر لوگوں کو وہ مشکل دکھ رہا ہوتا ہے، اس کے وہ ڈیٹورز اور شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جنت تک پہنچنے کے. تو اس کے لیے ان کو سب سے آسان رستہ یہی دکھ رہا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا، رحمت للعالمین کا یا مسیح علیہ السلام، یا ان کے دامن کو پکڑ کے اپنے مسائل کو شارٹ کٹ سے حل کر لیں. خدا فرما رہا ہے کہ جس کو ہم نے کتاب اور حکمت و نبوت دی، اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ انسانوں سے یہ کہے کہ میرے بندے بن جاؤ. ولکن کونوا ربانیین، وہ اس کے سوا تم کو کچھ بتا ہی نہیں سکتا کہ تم ربانی ہو جاؤ، رب والے بن جاؤ. ربانی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ رب والے بن جاؤ. اور اسی چیز کو قرآن کریم نے کہا ہے کئی جگہوں پر کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ اللہ کے بندوں نے، انسانوں نے اللہ کی وہ قدر ہی نہیں پہچانی جس کا وہ حقدار ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ، اگر مجھے صحیح یاد آتا ہے تو یہ آیت ایک دفعہ سورہ انعام میں بھی ہے، سورہ زمر میں بھی ہے یہ جملہ، کہ اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی. اور یہ جملہ کیونکہ ذات باری تعالیٰ پر فٹ نہیں ہوتا ہے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ، رسول اور امام تینوں اپنے ماننے والوں کے حوالے سے مظلوم ہیں. رسول اور امام اس حوالے سے مظلوم ہیں کہ جو دین انہوں نے بتایا اور سکھایا، لوگ اس کو اتباع اور ماننے کے بجائے ان کے نام پر اپنا دین بنا کے اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس اعتبار سے مظلوم ہے. اور خدا کے لیے، ظاہر ہے کہ خدا کے لیے لفظ مظلوم اپلیکیبل ہی نہیں ہوتا، لیکن صرف سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ رب اس لیے مظلوم ہے کہ بندہ اس کو اپنا رب اور معبود ماننے کے لیے ہی حقیقتاً تیار نہیں ہوتا. کہ کبھی سچے دل سے رب کی محبت میں، فقط رب کی محبت، فقط خدا کی محبت میں کبھی یا اللہ زبان سے نہیں نکلتا، کہ جب ہم اپنی ذات کو بیچ سے ہٹا دیں، اپنی یعنی مطالبات کی فہرست کو بیچ سے ہٹا کے ایک دفعہ یا اللہ بول دیں، یا ربی بول دیں، اب غور کریں اس کی ہمیں توفیق نصیب نہیں ہوتی. یہ ہے مظلومیت رب، جب کہ حقیقتا وہ ذات غنی علی الاطلاق ہے، وہ مظلوم نہیں ہو سکتا کبھی. یہ ساری کی ساری مصیبت تو ہمارے ہی اوپر آتی ہے، رسول اور امام کا، پیغمبر کا، خدا کا ہم تھوڑی کچھ کر لیں گے. جتنی بھی یہ ساری حماقتیں اور جہالتیں ہیں وہ سب کی سب پلٹ کے ہمارے ہی پاس آنا ہے. تو یہ ہے غفلت اور بیداری کا فرق، یہ غفلت اور بیداری کا فرق ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک یعنی کچھ جملے آپ کو یاد دلاؤں کہ کربلا کے ہی حوالے سے تین جملے آپ کو یاد دلاؤں، تین جملے، اس کے ساتھ تین ڈفرینٹ اوقات. جناب عباس سے علمدار علیہ السلام، ہم نے جناب عباس کے، اور یہ تمام کے تمام کام جو ہے نا، دیکھیں پھر میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ ہر شخص جس کسی کا بھی ذکر کرتا ہے وہ حقیقتاً اپنے معیار کے مطابق کرتا ہے، اپنے معیار پر لا کے کرتا ہے. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں، یعنی ہم جیسے گناہگاروں میں سے بہت کم لوگ اس طریقے سے بات کو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے معیار کو سمجھ سکیں، تو کم از کم اتنا تو نہ کریں کہ انہیں اپنے لیول پہ لا کے کھینچ کے نیچے لے آئیں، بلکہ اس بات کی ایفرٹ کریں کہ ان کو ویسا سمجھنے کی کوشش کریں جیسے کہ وہ ہیں. لیکن زیادہ تر حضرات اور افراد کیا کام کر رہے ہوتے ہیں، انہیں اپنے درجے پہ لا کے سوچتے ہیں کہ جیسے ہم ایک جذباتی مخلوق ہیں، جس طریقے سے کہ ہمارے جذبات مال اور اولاد اور اس قسم کی چیزوں اور دنیا کے معاملات کے آنے جانے پر برنگیختہ ہو رہے ہوتے ہیں، بھڑک اٹھتے ہیں، ایسے ہی نعوذ باللہ اہل بیت بھی تھے، اسی طریقے سے کہ ان کے گھر والے لوگ بھی تھے، ایسے ہی امام حسین بھی ایسے ہی سوچ رہے تھے کہ جس طریقے سے کہ یعنی دنیا کے اسباب کے رخصت ہونے پر جو جیسا دکھ ہمیں ہوتا ہے ویسے ہی دکھ امام حسین کو بھی ہو رہا ہوگا، یا جناب زینب کو بھی ہو رہا ہوگا، یا باقی لوگوں کو بھی ہو رہا ہوگا. ان تمام چیزوں پر اگر آپ نظر ثانی کریں گے نا، انشاءاللہ آپ کا معیار بلند ہوگا. آپ میرے اس جملے کو یاد رکھیں، اس پر عمل کر کے آپ دیکھیں، آپ کا معیار بلند ہوگا. کہ یہ ٹھیک ہے کہ ہم ابھی اس معیار کو سمجھنے کے قابل نہیں ہیں، لیکن میں یہ بھی نہیں کروں گا کہ انہیں اپنے لیول پہ لا کے سوچوں گا، بلکہ میں مسلسل اس بات کی ایفرٹ کرتا رہوں گا کہ اللہ مجھے وہ توفیق دے کہ جیسے کہ وہ ہیں مجھے ویسی ان کی معرفت عطا ہو. اس چیز کی خدا سے ہمیشہ دعا کریں. تو میں آپ کو جملہ جناب عباس علمدار کا، کہ جب آپ دریا سے پانی لے کر واپس آ رہے ہیں، اس وقت جتھا بنا کر آپ پر حملہ کیا گیا، اور جو عمر سعد لعین کا حکم تھا کہ پانی خیام حسینی تک نہ پہنچنے پائے، اور اس وقت آپ کا داہنا بازو جب قلم ہوا ہے تو آپ نے رجز پڑھا ہے. رجز آپ سمجھتے ہیں، انہیں اشعار، جو شجاعانہ اشعار جو میدان جنگ میں پڑھے جاتے تھے، اور اس کا ایک مصرع مجھے یاد ہے، ایک شعر مجھے یاد ہے پہلا، کہ واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، خدا کی قسم واللہ ان قطعتم یمینی، کہ اگر تم نے میرا داہنا بازو کاٹ دیا ہے، قطع کر دیا ہے، انی احامی ابدا عن دینی، کہ میں قیامت تک ابداً اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں گا. اس جملے میں کیا خاص بات ہے؟ اس جملے میں خاص بات یہ ہے کہ جناب عباس علیہ السلام امام حسین کی نصرت بھائی سمجھ کے نہیں کر رہے ہیں. ہم نے حضرت عباس کو خالی شہنشاہ وفا بنایا ہوا ہے کہ ان کا سارا کا سارا معاملہ کیا تھا کہ امام حسین سے وفاداری کر رہے ہیں. ابدن دینی, میرے دین کی, اپنے دین کی تا ابد میں حمایت کرتا رہوں گا, اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میرا داہنا بازو قلم ہو یا بائنا بازو قلم ہو. یہ سے آپ اندازہ کریں, اس سے آپ سوچیں کہ وہ حضرات ان کے سامنے کیا تھا, ان کے سامنے کون سی حقیقتیں تھیں, اور ہم ان کو کس پیرائے میں لاتے ہیں, کس طریقے سے بیان کرتے ہیں ان کا ذکر. دوسرا جملہ سنیے, جب جناب زینب سلام اللہ علیہا, اب بہت مشہور جملہ ہے, میں صرف اس کے گہرے پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں, کہ جب کوفے کے دربار میں گئیں, ابن زیاد لعین ہے, لٹا و قافلہ ہے شہداء کے, امام حسین علیہ السلام کا سر سر مبارک ایک تشت میں سامنے, اس طرف اشارہ کر کے ابن زیاد ملعون کہتا ہے کہ دیکھا تم نے کہ خدا نے تمہارے بھائی اور تم لوگوں کے ساتھ کیا کیا کہ آج میں یہاں پر تخت پر بیٹھا ہوں اور میرے سامنے تم لوگ آل محمد اس حالت میں ہو. کیا جواب ارشاد فرمایا آپ نے؟ ما رأیتو الا جمیلا, میں نے سوائے انتہائی خوبصورتی کی اور کچھ بھی نہیں دیکھا. اگر میں اس کا قریبی ترجمہ کر سکتا ہوں تو جمیل جو ہے وہ جمال کا بھی ہائر لیول ہے, کہ میں نے انتہائی خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. یہ کون سی نظر ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا, آپ فرماتی ہیں میں نے سوائے حسن و جمال کے خدا کی طرف سے کچھ نہیں دیکھا. یہ ہے توحید, اس سے کہتے ہیں توحید جو ہمیں اہل بیت سے سیکھنا ہے. اور میں ظاہر ہے کہ اب اس کی سب کی تفسیر کرنے بیٹھوں گا, میں توجہ آپ کو دلاتا جا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ سب کربلا میں, یہ سب کربلا کے واقعات میں جن سے ہم صرف نظر کرتے ہیں, کہ جس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو امام حسین علیہ السلام, امام سجاد علیہ السلام, بی بی زینب سلام اللہ علیہا, یہ پوری کی پوری ایفرٹ کنورج کہاں پہ ہو رہی ہے, کس مقام تک جا رہی ہے. اور پھر آخری جملہ جو میں آپ کو یاد دلاؤں سب سے اہم, وہ کون سا؟ رضوان بقضائک و تسلیما لامرک. یہ کس کا جملہ ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے. کس وقت کا جملہ ہے؟ جب آپ کی گردن مبارک پر خنجر چل رہا تھا, جب آپ لحظہ آخر میں زمین پر تشریف لائیں, اس وقت کا جملہ ہے. تھوڑی سی دیر کے لیے سوچیں اور غور کریں کہ اس وقت کون کہہ سکتا ہے, جیسے میں نے آپ کو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے بتایا, کہ اس حالت میں یہ کہنا کہ میں نے خدا کی طرف سے سوائے جمال جمیل کے کچھ نہیں دیکھا, اس حالت میں کہ اپنے ہاتھوں سے اتنے جنازے اٹھانے کے بعد اس خنجر چلنے کی عالم میں یہ کہنا کہ رضوان بقضائک, میں تیری قضا پہ راضی ہوں, تیرے امر کے سامنے تسلیم ہوں, یا غیاث المستغیثین, اے بے کسوں اور فریاد کرنے والوں کی فریادوں کو پہنچنے والے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیا سکھا رہے ہیں ان کو, کیا بتا رہے ہیں؟ اگر عاشور سے اور کربلا سے یہ سب ہم نہیں سیکھ پا رہے, اس رستے پہ نہیں آ پا رہے, تو پھر کون سی راہ حسینی ہے جس کو ہم طے کر رہے ہیں؟ پھر امام حسین علیہ السلام کا وہ کون سا رستہ ہے, اور امام حسین علیہ السلام کی وہ کون سی شفاعت ہے جس کی امید میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ جتنے بھی شہداء امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ اس راہ کے مسافر نہیں تھے کیا؟ کیا جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی معیت میں اپنی زندگیاں دی, کیا وہ اسی راہ کے مسافر نہیں تھے؟ یہ ہے غفلت اور بیداری کا فرق. میں آپ کو چاہ رہا تھا کہ دو تین واقعات سناتا, جو مثالیں دیتا کہ مطلب وہ زندگیاں کون سی ہوتی ہیں کہ جن میں یہ اصول نفوذ کیے ہوئے ہوتے ہیں, جو واقعاً ان اصولوں اور ان راہوں پر قائم ہوتی ہیں. لیکن اب میرے پاس وقت نہیں ہے, لیکن امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو پیغام ہے, جو نیت تھی, وہ پیغام آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچا بھی ہوگا اور انشاءاللہ محفوظ بھی ہوا ہوگا. عرض مصائب میں اور یہاں سے بھی ہم کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی اگر اس دوران میں کربلا کے حوالے سے اگر امام حسین علیہ السلام کے رویوں کو دیکھیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر خود قربانی پیش کرنے کی کوشش کی. یعنی امام حسین علیہ السلام کے پاس جب دوسرے لوگ آتے تھے, عائزہ اور اقربا آتے تھے اجازت لینے کے لیے, جناب قاسم آئیں, اصحاب آئیں, دیگر افراد آئیں اجازت لینے کے لیے کہ یا ابن رسول اللہ ہمیں اذن جہاد عطا فرمائیں, تو امام حسین علیہ السلام سب کو روکتے تھے, سب کو روکتے تھے کہ بیٹا قاسم ابھی مت جاؤ. یہاں تک کہ جناب عباس علمدار کو بھی آپ نے روکا, اصحاب کو بھی آپ نے روکا, لیکن کس سے سب سے پہلے اجازت دی ہے؟ فقدم ولدی یا علی, جناب علی اکبر کو. یہ عجیب و غریب پہلو ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی راہ میں مجاہدہ کرنا اور قربانی دینے میں یہ نہیں ہے, امام حسین علیہ السلام ان دنیا کے حکمرانوں کی طرح نہیں ہے کہ جو دوسروں کو آگے بڑھ کر کہیں کہ مجھ پر قربان ہو جاؤ, بلکہ سب سے پہلے اپنی قربانی. فقدم ولدی یا علی, اے میرے بیٹے علی آگے بڑھو, کہ اجازت لینے کی بھی بات نہیں. اور اس میں جب جناب علی اکبر کو سجا کر میدان کی طرف روانہ کیا ہے, تو اس وقت جب آپ تھوڑا آگے چلے گئے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, اور وہ یہ تھا کہ اے خدا تو اس بات کے لیے گواہ رہنا کہ آج میں تیری بارگاہ میں اپنے اس فرزند کو قربانی کے لیے روانہ کر رہا ہوں. تین لفظ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا, خلق, خلق اور نطق, کہ جو اپنی شکل و صورت میں, جو اپنے اخلاق میں, جو اپنی گفتگو کرنے کے انداز میں سب سے زیادہ تیرے رسول سے مشابہت رکھتا ہے, اور اگر ہمارا جب دل چاہتا تھا کہ تیرے رسول کی زیارت کریں تو ہم اپنے اس فرزند کے چہرے پر نظر ڈال لیتے تھے. اور اس کے بعد آپ نے ایک بدعا کا جملہ عمر ابن سعد کے لیے کہا کہ اے عمر سعد, خدا تیری نسل کو قطع کرے کہ آج تو نے حسین کی نسل پہ وار کیا. جناب علی اکبر میدان جنگ میں تشریف لے جاتے ہیں اور داد شجاعت دینے کے بعد اور دسیوں منافقین کو واصل جہنم کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوتے ہیں, کیونکہ کچھ روایات میں یہ جملے بھی ملتے ہیں کہ آپ کی والدہ شدت سے دعا کر رہی تھی ایک دفعہ اور آپ کے جمال جمیل پر نظر کرنے کے لیے. جناب علی اکبر اس زخمی حالت میں واپس آتے ہیں, امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر کہتے ہیں کہ بابا جان آپ نے میری جنگ ملاحظہ کی؟ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں, ہاں بیٹا, تم نے حیدری و ہاشمی شجاعت کا بہترین نمونہ پیش کیا. کہتے ہیں, بابا جان اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا تو میں اس جنگ کا نقشہ بدل لیتا. امام حسین علیہ السلام نے پہلے تو اپنے سر مبارک کو جھکایا, उसके बाद जब कुछ और समझ में ना आया तो कहते हैं, बेटा अली जरा मेरे करीब आओ। करीब आते हैं, कहते हैं कि ऐ फर्जंद अपनी जबान मेरे मुंह में दे दो, अपनी जबान मेरी जबान पे रख दो। अली अकबर जब हुक्म में इमाम की तामील करते हैं तो घबरा कर अपनी जबान को वापस खींच लेते हैं और कहते हैं, बाबा जान अब आपसे पानी का सवाल नहीं करूंगा, क्योंकि आपकी जबान तो मुझसे भी ज्यादा खुश्क। दोबारा मैदान जहाद में तशरीफ ले जाते हैं और कुछ अरसे बाद आपके सर पर एक गुर्ज लगता है और हसीन अब्ने नमीर का नैजा आपके सीने में पैवस्त हो जाता है। घोड़े से तशरीफ लाते वक्त सदा बुलंद करते हैं, अस्सलामु अलैका या अबता, ऐ पदर बुजुर्गवार मेरा आखिरी सलाम कबूल करें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस सदा को सुनने के बाद वालेहाना मैदान जंग में तशरीफ ले जाते हैं। हम अपने तौर से ये समझते हैं कि इमाम हुसैन की आंखों का नूर चला गया, लेकिन शायद इमाम हुसैन की आंखें ज्यादा नूरानी इसलिए हो गई कि उनकी बेहतरीन कुर्बानी खुदा की बारगाह में कबूल होने जा रही है। कशाकशा बेटे के सिरहाने पहुंचते हैं, देखते हैं कि जनाब अली अकबर ने अपना हाथ अपने सीने पर रखा हुआ है। बेटे का सर उठाकर अपने जानों पे रखते हैं, चेहरे से आंखों से खून साफ करते हैं, पूछते हैं, बेटा तुम्हारा हाथ तुम्हारे सीने पर से क्यों नहीं हटता? अली अकबर खामोश रहते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बदिक्कत बेटे का हाथ जब सीने से हटाते हैं तो देखते हैं कि बरछी का पल जिगर में पैवस्त है। कहते हैं कि बेटा मुझे कोशिश करने दो, शायद मैं तुम्हें कुछ आराम दिला सकूं। बेटे को दोबारा जमीन पर लिटाया, दिक्कत करके कोशिश करके बरछी का फल जब बाहर खींचा तो अली अकबर का जिगर भी उसके साथ बाहर आ गया। उन दम तोड़ते हुए लम्हात में, दुनिया से गुजरने वाले लम्हात में अली अकबर कहते हैं कि ऐ बाबा जान मेरा आखिरी सलाम मेरी तरफ से खुदा हाफिज, और मैं ये देख रहा हूं कि नाना रसूल अल्लाह जाम बेहिश्त लेकर मेरे पास आए हैं और कह रहे हैं कि ऐ बेटा अली हुसैन से कह दो कि जल्द हमारे पास आ जाए, जन्नत तुम्हारी मुश्ताक। ولعنة الله على القوم الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي। परवरदिगार आलमीन हमारी आप सब की दुनियावी और उखरवी हाजतों को भर लाए। रब्बुल आलमीन हमें दुनिया और आखिरत में नूर इमामत व रिसालत से बहरामंद होने की तौफीक अता फरमाएं। खुदावंद करीम हमारी ज़िंदगी को, हमारी मौत के लम्हात को, हमारी कब्र को, हमारी बरज़ख को, हमारी आखिरत को, तमाम मराहिल पर हम सब को सलामती और बरकत और आफियत नसीब फरमाएं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। एक सूरह फातिहा की दरख्वास्त है सैयद ज़ाहिर हुसैन नकवी इब्ने सैयद इजहार हुसैन नकवी। और मेरी वालदा की भी बरसी की तारीख 23 अगस्त की है, रशीदा खातून, उनका नाम कनीज़ ज़हरा है बिनत सैयद मेहंदी कुली, उनको भी इस सूरह फातिहा में शामिल फरमा लें। और कुल मोमिनीन मोमिनात और अलल खुसूस, जैसा मैंने पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि वो तमाम मुमिनीन जिन्होंने हरम बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की हिफाजत के लिए अपनी ज़िंदगियां कुर्बान की, वो तमाम मुमिनीन जिन्होंने नजफ और करबला की तरफ दाइश के नापाक हाथों को बढ़ने से रोका, उन्हें अपनी फातिहा में और अपनी नमाज शब की दुआओं में खसूसियत के साथ याद रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।